अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम आमदी के साथ और मैं हूं निदा समीर। हम हर हफ्ते किसी न किसी मौजू को ज़ेरे बहस लाते हैं, लेकिन अक्सर होता है कि हमारे पास बहुत सारे सवालात आते हैं जिनका ख़ास किसी मौजू से ताल्लुक नहीं होता। तो आज हमने सोचा है कि हम एक ऐसा ही प्रोग्राम आमदी साहब के साथ करेंगे जिसमें आपके नाजरीन के मुख्तलिफ सवालात के जवाबात हम आमदी साहब से हासिल करेंगे। इसके लिए हमेशा की तरह हमारे साथ मौजूद हैं हमारे बहुत मोहतरम जावेद अहमद आमदी साहब। अस्सलाम वालेकुम आमदी साहब।
वालेकुम सलाम।
और हमें ज्वाइन करिए महरीन फैसल। महरीन बहुत सारे सवालात रखती हैं अपने। अस्सलाम वालेकुम महरीन, खुश आमदीद कहते हैं आपको। गांधी साहब, पहला सवाल तो आज तो दो खवातीन हो गई हैं तो बहुत ही सवाल होंगे। पहला मैं सवाल कर लेती हूँ, फिर हम महरीन की जाने पाएंगे। किसी का एक सवाल है कि मेरा भाई, और बहुत सारे हम ये देखते हैं मसला आ गया कि सिर्फ लॉजिक को मानता है, वो कुरान भी पढ़ चुका है मगर मुल्हिद हो गया, उसकी इस्लाह कैसे की जाए?
नहीं, देखिए ये बात मेरी समझ में नहीं। सिर्फ लॉजिक को मानता है, यानी दुनिया के अंदर हर इंसान को अल्लाह ने यह सलाहियत दी होती है कि वो किसी चीज़ को अकली तौर पर समझेगा तो मानेगा। इसका मतलब यह है कि उसको न कुरान अकली तरीके से समझाया गया है, न दीन अकली तरीके से उसके सामने पेश किया गया है। ये हमारी बदकिस्मती है कि हमने अपनी नई नस्लों को जिस जगह वो खड़े हैं, जहाँ से वो समझना चाहते हैं, जो उनके सवालात हैं, उनको सामने रख कर उनके सामने दीन पेश नहीं किया। तो ये एक अलमनाक सूरत हाल है। मेरा एहसास ये है कि ये बजाय इसके कि उसको कोई तानो तशनी करें, उससे कहें कि वो किसी अच्छे स्कॉलर से मिले, अपना नुक्ता नज़र पेश करे। इस दुनिया में बहुत से लोग ऐसे हैं कि जो उसकी ज़ुबान में, उसके लहजे में, उसके पस मंज़र को सामने रख कर उसको बता सकेंगे कि क्या चीज़ सही है क्या गलत है। कुरान मजीद भी मुझे मालूम नहीं कि उसने किस तरह पढ़ा है। हो सकता है कि नाजरा, जिसको कुरान मजीद पढ़ना कहते हैं, बगैर सोचे समझे पढ़ा दिया गया हो। हमारे यहाँ कुरान मजीद के तर्जुमे भी बहुत अच्छे नहीं हैं, यानी आम तौर पर उनमें लफ्जी तर्जुमे का तरीका इख्तियार किया गया है, तो पूरा कॉन्टेक्स्ट आदमी के ऊपर वाजे नहीं होता। बड़ी मुश्किलात पेश आ जाती हैं, क्योंकि कुरान मजीद एक अदब पारा है, वो आम नसर की किताब नहीं है। आप अल्लामा इकबाल का या गालिब का तर्जमा किसी दूसरी ज़ुबान में करें तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि कितनी मुश्किल चीज़ है। यानी एक अच्छी शायरी, एक अच्छा अदब पारा बड़ी आसानी से मुंतकिल नहीं किया जा सकता किसी दूसरी ज़ुबान में। तो ये कुछ मुश्किलात हैं, तो उनसे कहिए कि वो अपने आप को आमादा करें इसके लिए कि जिस तरह वो मंतकी तौर पर या अकली तौर पर चीज़ों को समझते हैं, तो ऐसा नहीं कि दुनिया बाकी खाली हो गई है इनसे। अकली और मंतकी तरीके से बात समझाने वाले और बहुत से लोग होंगे, उनसे उनको ज़रूर मिलना चाहिए। और अपने बारे में, मैं हूँ आप हूँ, कभी इस ख्याल में उबतरा नहीं होना चाहिए कि हमने आखिरी चीज़ जान ली है और सारा इल्म हम पर ख़त्म हो गया है, सारी मंतिक हम पर ख़त्म हो गई है। नहीं, मंतिक लॉजिक दुनिया में बहुत मौजूद है, तो उसके लिए उनसे कहिए ज़रा अपने मुताले को वसी करें, दूसरे अहले इलम से मिलें, अपनी बात दूसरों के सामने रखें, और अगर हम भी कोई खिदमत कर सकते हैं तो हाजिर हैं।
बड़ी अच्छी बात है, वेरी आ जाए।
अच्छा, मैं इसी से रिलेटेड पूछना चाहूँगी कि वो लॉजिक को मानते हैं तो कुरान तो इट्सेल्फ बड़ा लॉजिकल है, इसकी क्या वजह है कि कुरान इतना लॉजिकल है उसके बावजूद वो किसी और लॉजिक को तलाश कर रहे हैं?
इसीलिए मैंने गुजारिश की कि गालिबन उनको कुरान मजीद का अच्छे तरीके से इंट्रोडक्शन नहीं कराया गया। यानी बजाय इसके कि हम ये कहें कि उन्होंने कोई गलती कर दी है, हमें भी तो ये महसूस करना चाहिए ना कि हमने कुरान को कैसे इंट्रोड्यूस कराया है, अपने बच्चों तक कैसे पहुंचाया है। क्या कुरान मजीद वाकई लॉजिकल तरीके से पेश किया गया है? क्या अकली और मंतकी तरीके से उसके नुक्ता नज़र को वाजे किया गया है? जो उसके अकली मुकदमात हैं, प्रेमिसज़ हैं, क्या वो वाकई बच्चे को समझाए गए हैं? अगर ऐसा हमने नहीं किया तो हो सकता है कि उसने कुरान मजीद को खोला हो और उसे ये महसूस हुआ हो कि ये उस तरह की किताब नहीं है जिस तरह की किताबें मैं आमतौर पर पढ़ता हूँ। कुरान मजीद का इंट्रोडक्शन भी तो कराना चाहिए, किताब कैसी है, किस नौयत की है, ये एक अदबी किताब है यानी एक अदब पारा है, या ये कोई आम नसर की किताब है, कोई स्पार्ट किताब है, रियाजी की किताब है, साइंस की किताब है, ये पहले इंट्रोड्यूस कराना चाहिए। तो बाज़ औक़ात गलती हमारी होती है, लेकिन हम ये ख्याल करते हैं हमारा बच्चा गलत समत में जा रहा है, हमें भी तो उसकी तरबियत इस तरह करनी चाहिए। ख़ुद वो सवाल करता है बचपन में तो हम कहते हैं सवाल क्यों किया, पूछा क्यों है, मज़हब के बारे में सवाल किया करते हैं, सवाल करोगे तो ईमान से खाली हो जाओगे। तो जब हम इस तरह की गुफ्तगू करके अपने बच्चों को परवान चढ़ाते हैं तो उनका ख्याल ये होता है कि ये मंतिक, अक्ल, सवाल, ये शायद इस मज़हब में जायज़ ही नहीं है। नतीजा ये निकलता है कि जब उनका दिमाग और उनका दिल मुतमिन नहीं होता तो फिर वो मुल्हिद अपने आप को कहना शुरू कर देते हैं या और इस तरह की बातें करना शुरू कर देते हैं।
अच्छा, एक आम राय ये पाई जाती है कि रिलीजन के बारे में कहा जाता है कि ओपियम ऑफ द मासेस है, और ये मुल्हिद या दहरी हज़रात इसको यूज़ करते हैं, इसको काउंटर कैसे किया जाए?
देखिए, बात यह है कि
दीन के नाम पे नफरत तो फैलाई जा रही
है, इसमें कोई शुबा नहीं है। देखिए, मैं आपको गुजारिश करूं कि हर वो चीज़ जो इंसान की नफ्सियात और उसके जज्बात के अंदर उतरी हुई है उसको कोई भी शख्स एक्सप्लॉइट कर सकता है। माँ को देखिए कितना मुकद्दस रिश्ता है, माँ की ममता। हम सब लोग इस लफ्ज़ को सुनते हैं तो सरशार हो जाते हैं, लेकिन बाज़ औक़ात माँ इसी ममता को इस्तेसाल का ज़रिया बना देती है। बारह ऐसा होता है, मैंने कई माओं को देखा है, कई बापों को देखा है, यानी बाप कितनी शफकत से अपने बच्चों पर खर्च कर रहा होता है, माँ किस तरीके से उसकी परवरिश कर रही होती है, लेकिन बच्चा बाद अवकात बड़ा होकर जब उसकी बात नहीं मानता या अपनी कोई राय देता है, अपना नुकता नज़र बयान करता है, तो आम तौर पर फिर एक्सप्लाइटेशन शुरू होती है। यानी उस मौके पर यह नहीं होता कि दलील देनी है, नहीं, हमने तुम्हें पाला था, हमने तुम्हें पोसा था, हमने तुम्हारी परवरिश की थी, आज तो हमारे सामने बात कर रहे हो, आज तुम बातें करनी आ गई हैं, ये बातें हमने तुम्हें सिखाई थी। तो ये हर वो चीज़
सिखा रहे हो,
हर वो चीज़ जो इंसान के जज्बात से मुतल्लिक, मज़हब का मामला भी यही है, यानी ये सिर्फ एक मंतकी और अकली मुकदमा ही नहीं है, बल्कि उसके साथ ये हमारी नफ्सियात से मुतल्लिक होता है। इसमें कुछ शख्सियात होती हैं जिनसे हम मोहब्बत करते हैं, अंबिया अलैहिस्सलाम से हमारा एक ताल्लुक पैदा होता है, ये जो जज्बाती ताल्लुक है इसको फिर एक्सप्लॉइट किया जाता है। जब इसको मजहबी तबके एक्सप्लॉइट करते हैं, सियासतदान करते हैं, तो फिर कुछ मुफक्किरीन ये कह देते हैं कि ये तो असल में आवाम को दी हुई एक अफ्यून है। ताहम ये बात जब कार्ल मार्क्स ने कही थी तो उसका एक ख़ास पस मंज़र था, उसका एहसास ये था कि गरीबों को और मज़दूरों को जद्दोजहद करनी है अपने हकूक़ के लिए। तो मज़हबी लोग बिलअमूम उसको कहते हैं कि देखो ये तो तकदीर में लिखा हुआ है, इस पर शाकिर रहकर तुम्हें रहना चाहिए, तुम्हें अगर अल्लाह ने मज़दूर पैदा किया है तो बस मज़दूर ही रहोगे। तो उसका ख्याल ये था कि इसने जज्बा, जद्दोजहद, इनकलाब की ख्वाहिश ये छीन लिया लोगों से, जबकि ये हकीकत नहीं है। ताहम कोई दूसरा आदमी आपके रवैयों से, मेरे रवैयों से एक तासुर कायम कर लेता है। आखिर इस वक्त हम मुसलमान इस्लाम की जो तस्वीर पेश कर रहे हैं उससे अगर कुछ लोग ये कहना शुरू कर देंगे ये तो दहशतगर्दों का मज़हब है या इंतहा पसंदों का मज़हब है, तो हमें बहुत गिला भी नहीं करना चाहिए। ये ठीक है कि हमारी बहुत बड़ी अक्सरियत ना इंतहा पसंद है ना दहशतगर्द है, लेकिन कुछ लोग जब नाम बिगाड़ने पर आ जाते हैं, आपने देखा होगा कि बाज़ूकात एक बड़ा ही शरीफ ख़ानदान होता है, कोई एक बच्चा ऐसा उसको बदनाम कर देता है कि पूरे ख़ानदान के लिए मुँह छुपाने के सिवा कोई चारा नहीं रहता। तो यही सूरत हाल बाज़ूकात मज़हब के साथ भी हो जाती है, मानने वाले डेढ़ अरब से ज़्यादा है, किस किस की इस्लाह करने के लिए निकले। तो हम लोगों को यही कहेंगे कि वो मज़हब को उसकी असल जगह पर देखने की कोशिश करें, लोगों से उसको ना देखें।
पहले तो ये पूछना चाहूँगी कि एक्चुअली रूहानी इलाज है क्या एंड हाउ इफेक्टिव इट इज़।
दुनिया के अंदर दो तरह के उलूम हैं, एक वो उलूम है जो मादे मैटर के कवानीन को दरियाफ्त करके हमने इल्म की सतह पर मुनज़्ज़म कर लिए हैं, जैसे आपके साइंसी उलूम,
मेडिकल साइंस,
यानी आप ये देखिए ना कि इसमें क्या किया गया है। ये जो मादा हमारे गिरदो पेश में फैला हुआ है, हमारा वजूद भी एक मादी वजूद है अपने ज़ाहिर के लिहाज से, हमारा जिस्म यही सब्जियां हम खाते हैं, यही गोश्त खाते हैं, उसी से अल्लाह ताला की फैक्ट्री में बन बना के बाहर आ जाते हैं। तो हम भी एक मादी वजूद रखते हैं, ये कायनात भी एक मादी वजूद रखती है। इसके अंदर जो कवानीन थे, आप ये देखिए साइंसदानों ने उनको दरियाफ्त किया, तो आज उन्होंने आपको मौजज़े नहीं दिखा दिए? क्या ये हकीकत नहीं है कि हम इस वक्त बैठे हुए जो कुछ कर रहे हैं ये सब हमारे गिरदो पेश में क्या है? ये साइंस की करिश्मा साजी है। जहाज़ पर सवार होते वक्त बाज़ औक़ात मैं खुदा का शुक्र भी करता हूँ, और दूसरी जानिब ये एहसास जब होता है कि 30,000 फुट की बुलंदी के ऊपर हम उड़ रहे हैं और एक ऐसे माहौल में बैठे हुए हैं कि जो इंतहाई आरामदेह है। आप सो जाएं, आप पढ़ें, आप मुताला करें, यानी किस जगह के ऊपर। और बाज़ औक़ात तो आपने कभी देखा होगा कि थोड़ी बहुत जहाज़ में ऊँच नीच होना शुरू हो जाती है, तब एहसास होता है कि हम कहाँ हैं और किस जगह पर, वरना आपको एहसास भी नहीं होता इस बात का। ये वो कवानीन हैं जो दरियाफ्त किए गए, लॉज हैं। इसी तरह के लॉज जो हमारे नफ्स के अंदर भी हैं। दो चीज़ें हैं दुनिया के अंदर, एक नफ्स है एक मादा है, जिसको हमारे पुराने फ़लसफ़ी कहते थे, मिसालियत पसंद जो फ़लसफ़ी थे, कि जहन और मादा, माइंड और मैटर। तो आप इसको नफ्स और मादा, कुरान मजीद जैसे कहता है, तो नफ्स और मादा, नफ्स में भी ऐसे ही कवानीन हैं जिस तरह के लॉज साइंसदानों ने मादे में दरियाफ्त किए हैं, बिल्कुल इसी तरह के लॉज वहाँ हैं। उन लॉज की बुनियाद पर भी आप बड़े करिश्मे दिखा सकते हैं। चुनांचे कुरान मजीद ने बयान किया है कि हज़रत सुलेमान के दरबार में एक ऐसा शख्स था जो नफ्स का एक इल्म रखता था, यानी अल्लाह ताला का जो कानून है वो कोई नबी या पैगम्बर नहीं था, नफ्स के कवानीन का इल्म रखता था। उसने मलकाए बिल्कीस का तख्त 1,500 साल 1,500 मील के फासले से उठाया और उठा के लाकर पेश कर। अच्छा, उस वक्त लोगों को ताज्जुब होता था, क्या ऐसा हो सकता है? क्या ये वाकया नहीं है कि अमेरिका में एक फुटबॉल टीम मैच खेल रही होती है, हम घर में बैठे हुए देख रहे होते हैं उसकी हरकत सकनात वहाँ पे, यानी बाज़ औक़ात उस ग्राउंड में बैठे हुए लोग उन चीज़ों को नहीं देख रहे होते जो हम देख रहे होते हैं। तो इस वजह से वो नफ्स के जो कवानीन हैं उनको अगर दरियाफ्त करके कोई आदमी कोई चीज़ दिखा देता है आपको, या कोई करिश्मा दिखा देता है, या इलाज कर देता है किसी चीज़ का, तो ये मुमकिन है, इस पर ताज्जुब नहीं करना चाहिए। मसला क्या है? मसला ये है कि साइंसदानों ने हर चीज़ को साइंटिफिक तरीके से बयान कर दिया है। आप पढ़ सकते हैं, पढ़ा सकते हैं, सीख सकते हैं, सिखा सकते हैं। इन उलूम के माहरीन ने इसको साइंस नहीं बनाया, ये अभी सीना बसीना होते हैं। तो इसमें क्वैक्स बेतहाशा होते हैं, अताई लोग, جو جھوٹ بولیں گے، جو لوگوں کو فریب دیں گے، اور روحانی علاج کے نام پر معلوم نہیں کس کس طریقے سے لوگوں کو ایکسپلائٹ کریں گے، تو اس میں بچنا بہت چاہیے. کیونکہ یہاں تو آپ کو معلوم ہوتا ہے نا کہ اچھا یہ ڈاکٹر ہے، فلاں جگہ سے پڑھ کے آیا ہے، یہ فلاں علم کو جانتا ہے، تو آپ اعتماد سے چلے جاتے ہیں. ادھر اگر کوئی کویک ہوتا بھی تو جلد پکڑا جاتا ہے، ادھر ہیں ہی سارے کے سارے لوگ اس طرح سے، بہت کم کوئی فی الواقع کے ماہر ہوتا ہے. تو یہ پرابلم ہے، ورنہ یہ علم تو اپنی جگہ موجود ہے.
صحیح. اچھا ایک بات میں بھی پوچھنا چاہوں گی، اس سے تو ظاہر سی بات ہے ہٹ کے، کیونکہ ہم اس لیں گے سوالات آج شامل کریں خواتین کے حوالے سے میں پوچھنا چاہوں گی، بریک پہ بھی جا رہے ہیں گامدھی صاحب، پہلے میں سوال میرا خیال ہے پوچھ لیتی ہوں کہ خواتین عموماً جب ہم درس کی محفل میں جاتے ہیں، یا مرد علماء کرام ہو یا ایون خواتین درس دینے والی ہوں، ہمیں بہت ڈرایا جاتا ہے خواتین کو بالخصوص جہنم کے عذاب سے. کہا یہ جاتا ہے کہ دوزخ میں سب سے زیادہ خواتین ہوں گی، کیا یہ حقیقت ہے؟ دوسرے دو چار باتیں جو ہمیں بچپن سے سکھائی گئی ہیں اور ابھی بھی کہا جاتا ہے کہ ایک تو شوہر کی نافرمانی کرنے والی عورت، تو نافرمانی کیا ہے؟ آپ شوہر سے آرگیو نہ کریں، اس کی ہر بھلی اور بری بات کو آپ خاموش ہو کے تسلیم کر لیں، یہ نافرمانی ہے. دوسرا یہ کہا جاتا ہے کہ شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے نکلنے والی عورت بھی دوزخی ہے یا حرام کام کر رہی ہے. تو اس کے بارے میں آپ کا جواب لینا چاہوں گی، لیکن بریک کا وقت ہو گیا، بریک کے بعد ہم اس کا جواب لیں گے گاندھی صاحب. پروگرام میں ایک مرتبہ پھر خوش آمدید. آج ہم گاندھی صاحب سے آپ کے مختلف سوالات کے جواب لے رہے ہیں. گاندھی صاحب تو پھر بتائیے، کیا ہم خواتین دوزخ کا ایندھن ہے؟
آپ قرآن مجید کو دیکھیے، ہمارے یہاں یہ بڑی بدقسمتی ہے کہ اللہ کی کتاب ہمارے گھر میں موجود ہوتی ہے، لیکن اس کو سمجھ کر نہیں پڑھتے لوگ. اس کا ترجمہ پڑھ لیجیے، سادہ ترجمہ بالکل شروع سے آخر تک. اگر کسی ایک جگہ پر بھی آپ کو اللہ تعالیٰ کے ہاں مواخذے کے لحاظ سے خواتین اور مردوں میں کوئی فرق نظر آئے تو مجھے ضرور بتائیے. یعنی اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ میں نے تمہیں ایک آدم محبت سے پیدا کیا ہے، دونوں کو ذمہ دار بنایا ہے، دونوں کو میرے سامنے پیش ہونا ہے، دونوں کی پیشی کی بنیاد یہ ہے کہ کس نے اچھا عمل کیا ہے، مرد ہو یا عورت میں کسی کا عمل ضائع نہیں کروں گا، دونوں کو جنت کی بشارت دی ہے، دونوں کو تنبیہ کی ہے. بلکہ اگر مجھے اجازت دیتے میں یہ کہوں کہ جو جرائم گنوائے گئے ہیں قرآن مجید میں، جن پر بالعموم آخری درجے کی سزائیں بیان ہوئی ہیں، وہ زیادہ تر مردوں کے ہیں. یعنی آپ دیکھ لیجئے، سرکشی وہ کرتے ہیں، تمرد وہ کرتے ہیں، سوسائٹی کو گمراہ وہ کرتے ہیں، فلسفے وہ بیان کرتے رہے ہیں، لیڈرشپ بالعموم ان کے پاس ہوتی ہے. تو قرآن مجید تو زیادہ تر ان لوگوں کے جرائم بیان کرتا ہے جو مترفین ہیں، لیڈر ہیں، قوموں کے سردار ہیں. خواتین تو بہت کم اس منصب پر جاتی رہی ہیں. تو اس وجہ سے یہ بات کسی طرح بھی ٹھیک نہیں ہے. ہوتا اصل میں کیا ہے، اللہ کی کتاب قرآن مجید ہم کو یہ بتانے کے لیے آئی تھی کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ کیا معاملہ کرنے والے ہیں، موت کیا ہے، موت کے بعد کیا صورتحال پیش آنے والی ہے. اب ہم کیا کرتے ہیں، قرآن مجید کو تو پڑھتے نہیں، نہ اس سے اصول عکس کرتے ہیں. بعض اوقات بعض روایات کی وجہ سے غلط فہمی کا شکار ہو جاتے ہیں. روایات میں کیا ہوتا ہے، روایات میں رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بات بیان کر رہے ہوتے ہیں، کوئی پس منظر ہے، ہو سکتا ہے کسی نے کوئی سوال کیا ہو، ممکن ہے کسی خاص صورتحال میں توجہ دلانا مقصود ہو. تو وہ ایک بالکل اپلائیڈ صورت ہوتی ہے بعض چیزوں کی، اس کو بیان کیے بغیر ایک سننے والا بتا دیتا ہے ہمیں کہ حضور نے یہ فرمایا.
ایک ٹکڑا نکال
وہ ایک ٹکڑا ہوتا ہے بعض اوقات، اور بعض اوقات موقع و محل نہیں بتایا جاتا کیا ہے. یعنی کسی موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ایک خواب سنایا ہے، رویا سنایا ہے. دیکھیے خواب کیا ہوتا ہے، خواب میں کیا یہ جاتا ہے کہ آپ کو کچھ حقائق کو ممثل کر کے، یعنی ایک تمثیل کی صورت میں دکھایا جاتا ہے کہ کیا ہوگا. جنت اور دوزخ ابھی وجود میں آنے ہیں، ان میں جزا و سزا کیا ہونی ہے وہ بھی ابھی پتہ چل رہا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سب قیامت کے دن ہوگا. جو کچھ اس وقت ہو رہا ہے وہ بعض ارواح کے ساتھ ہو رہا ہے، اور وہ بھی غیر معمولی صورتحال میں ہو رہا ہے. اس میں رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمثیل کے انداز میں یہ بتایا جا رہا ہے بعض موقعوں کے اوپر رویا میں کہ کیا کیا صورتحال پیش آنے والی. تو کسی موقع پر آپ نے خواتین کو یہ توجہ دلائی کہ دیکھو مجھے جو رویا دکھائی گئی اس میں میں نے ایک حصے میں تمہیں زیادہ دیکھا. اب یہ دیکھیے یہ صورتحال پوری دوزخ کی نہیں ہے.
صحیح.
یعنی ایک موقع کے اوپر ایک خاص محل میں توجہ دلانے کے لیے یہ بات صحیح. کہی جا رہی ہے کہ میں نے تمہیں زیادہ دیکھا. تو انہوں نے کہا کہ وہ ہمارا کیا جرم ہے، تو فرمایا کہ تم ناشکری بہت کرتی ہو. یعنی ساری زندگی ایک آدمی تمہاری خدمت کرتا ہے، کما کے لاتا ہے، اور آخر میں بھی یہ کہہ دیتی ہو کہ ہم نے تمہارا دیکھا کیا ہے.
صحیح.
اب یہ ہو سکتا ہے کہ کسی موقع پر توجہ دلانے کے لیے یہ بات آپ نے خواتین کے کسی حصے کو فرمائی ہو.
صحیح.
اچھا یہ بھی ممکن ہے کہ جو راوی ہے اس نے پس منظر بیان ہی نہیں کیا کس زمن میں یہ بات ہوئی ہے. اچھا ممکن ہے اس کے ساتھ کچھ اور باتیں بھی بیان کی ہوں جو اس نے حذف کر دی ہیں. اس کی بنیاد کے اوپر اتنا بڑا مقدمہ قائم کر لینا یہ کسی طرح بھی ٹھیک نہیں ہے۔ ہمیں سب سے پہلے اللہ کی کتاب کی طرف رجوع کرنا چاہیے، اور میں پورے اعتماد اور ذمہ داری سے آپ کو بتاتا ہوں کہ اس میں ہرگز ہرگز ایسی کوئی بات نہیں کہی۔
عام سے پہ نافرمانی والی بات کیا ہے جو میں نے پوچھا تھا کہ آرگیومنٹس کر دینا نافرمانی میں شامل ہے، دوسرا ایک شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے نکلنے۔
نافرمانی کا تو لفظ ہی نہیں استعمال ہوا، جو لفظ استعمال ہوا وہ نشوز کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ نشوز ایک ایسی چیز ہے، ظاہر ہے کہ جب ہم شادی کے بندھن میں بنتے ہیں تو اس میں دونوں کی ذمہ داریاں ہوتی ہیں، ایک ادارہ بنتا ہے، گھر وجود میں آتا ہے، خاندان نے وجود میں آنا ہے، اس میں مرد کی بھی کچھ ذمہ داریاں ہیں، عورت کی بھی کچھ ذمہ داریاں ہیں۔ دونوں کے لیے جو لفظ استعمال ہوا ہے وہ یہ ہے کہ نشوز مرد کے لیے استعمال ہو، نشوز اور اعراض وہ بھی کرتا ہے بعض اوقات۔ یعنی نشوز کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے جو کچھ بنایا تھا اب آپ اس کو تسلیم نہیں کرتے۔ یعنی یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے ایک بیٹا ہے، اس کی اپنے پرورش کی، نگہداشت کی، لیکن وہ اب باپ کو باپ اور ماں کو ماں سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ایک خاتون نے شادی کی ہے لیکن اب اس کی دلچسپیوں کا محور کوئی اور چیز بن رہی ہے، اس کو نشوز کہتے ہیں۔ یہ ہے جس کو اللہ نے روکا ہے اور یہ کہا ہے کہ یہ گھر بنا ہے تو اس کو بنا رہنا چاہیے، اس کو ٹوٹنا نہیں چاہیے۔ یہ طلاق سے پہلے کی صورتحال زیر بحث ہے قرآن مجید میں۔ تو اس کا فرم برداری اور نافرمانی سے کیا تعلق ہوا؟ جو بات کہی گئی ہے وہ یہ ہے کہ جو اچھی عورتیں ہیں، صالح عورتیں ہیں، وہ چونکہ گھر کا ایک نظم بن گیا ہے تو وہ اس ضابطے قانون کی پابندی کرنے والی اور شوہر سے موافقت کا رویہ اختیار کرنے والی ہوتی ہیں۔ یہ تو ہم اپنے سب بچوں کو کہتے ہیں۔ ایک دفتر میں بھی آپ کام کرنے کے لیے جائیں تو آپ کو یہ بتایا جاتا ہے کہ اب آپ نے اس ماحول کے ساتھ موافقت پیدا کرنی ہے۔ یہ موافقت ہے جس کو قرآن مجید میں بیان کیا گیا ہے، فصالحات قانتات، اچھی عورتیں، نیک عورتیں، وہ سرکشی کا رویہ اختیار نہیں کرتیں۔ تو سرکشی ایک اور چیز ہے، اس کے مقابل میں جو رویہ ہونا چاہیے وہ موافقت ہے، ملائمت ہے، صورتحال کو سمجھ کے رائے اختیار کرنا ہے۔ آپ نے کوئی نقطہ نظر اختیار کی ہے، آپ کا کوئی ماننا جاننا ہے، آپ نے کوئی موقف اختیار کیا ہے، وہ آپ کو پورا حق ہے۔ اسی طرح آپ کی بھی آزادی ہے، آپ نے کسی چیز کا علم حاصل کیا ہے، اس کے لحاظ سے آپ کو زندگی بسر کرنی ہے، اللہ نے کوئی صلاحیت دی ہے، اس کو سامنے رکھنا ہے۔ گھر کے نظم کے اندر جو ایک ادارہ ہم نے بنا دیا ہے، اس میں ہمارا رویہ موافقت کا ہے یا سرکشی کا ہے، یہ زیر بحث ہے۔
اچھا، اور گھر سے باہر نکلنا پھر رہ گیا کہ اگر خواتین شاپنگ کرنے جا رہی ہیں، اپنے والدین سے ملنے جا رہی ہیں، سودا صرف لینے جا رہی ہیں، مطلب ہر چیز کے لیے آپ کو شوہر کی اجازت چاہیے۔
جب آپ کی شادی ہوئی تو کیا کوئی موافقت پیدا ہوئی ہے یا نہیں پیدا ہوئی؟ یعنی ایک شوہر صاحب جو ہے وہ کسی اعلیٰ مقام پر بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ ان کے سامنے آپ نے صرف روز سلوٹ کرنا ہے، کیا صورتحال ہے؟ اصل میں جب میاں بیوی میاں بیوی ہوتے ہیں تو دوستی، محبت، اعتماد کا تعلق ہوتا ہے، اس میں بہت سی باتیں طے ہو جاتی ہیں۔ تو کیا مطلب ہے آپ کا؟ یعنی ہر موقع کے اوپر ایک خاتون جو ہے ایک درخواست لکھے گی پہلے کہ آج مجھے فلاں جگہ پہ جانا ہے، آج راہ کرم دو دن کی رخصت عطا فرمائی جائے؟ نہیں، اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے۔ اصل چیز یہ ہے کہ ہم نے کیا طے کیا۔ دیکھیں، ایک گھر کا نظام ہم نے بنایا، کیا یہ دفتر ہم نے بنایا ہے؟ ہم نے یہاں ایک کمٹمنٹ کی کہ ہم یہاں آئیں گے، یہاں آ کے یہ فلاں مطلب چیزوں کے اوپر گفتگو کریں گے، ریکارڈنگ کرائیں گے، کچھ آداب لحاظ ہیں نا جن کا ہم خیال کرتے ہیں، یہاں کی انتظامیہ بھی اس کا خیال کرتی ہے۔ تو ایسے ہی ہم چیزیں طے کر لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس معاملے میں آپ کے لیے کوئی لائے عمل نہیں بناتا، وہ صرف یہ کہتا ہے کہ اپنے گھر میں موافقت پیدا کرو۔ یعنی جو نظام بنایا گیا اس کو توڑو نہیں، سرکشی کا رویہ اختیار نہ کرے۔ یہ چیز ہے جو مرد کو بھی بتائی گئی، عورت کو بھی بتائی گئی۔
اسے بعض اوقات بڑا استعمال کیا جاتا ہے، اور ایک کسی نے مجھ سے بلکہ سوال بھی پوچھا تھا کہ آپ نے بھی یقیناً بہت سے ایسے مرد دیکھے ہوں گے کہ جو شک کرتے ہیں اپنی بیویوں کے اوپر، والدین کے گھر بھی اگر جا رہی ہیں تو پوچھا جائے گا وہاں اور کون ہوگا، تو شکی مزاج اگر شوہر کسی کا ہے تو اس سے کس طرح ڈیل کیا جائے؟ سوال نہ کیا جائے، خاموش رہا جائے، اس سچویشن کو کس طرح؟
شک تو ایک بیماری ہے، عورت میں پیدا ہو جائے یا مرد میں، گھر برباد ہو جاتا ہے، تعلقات ختم ہو جاتے ہیں، اس کے بعد تو اعتماد سے زندگی بسر نہیں
ہوتی۔ بغیر اعتماد کی کوئی شادی کیا؟
کوئی چیز نہیں۔ دیکھیے، بات یہ ہے کہ شادی اصل میں نام اس چیز کا ہے کہ ہم نے باہمی اعتماد کیا ہے۔ اس کے بعد اگر آپ یہ کہتی ہیں کہ جہاں کہیں عورت جائے گی یا مرد جائے گا تو سی سی ٹی وی کیمرے لگائے جائیں گے، یہ ہو نہیں سکتا۔ تو میرے نزدیک یہ ایک بیماری ہے جس کا علاج کرنا چاہیے۔ اگر کسی آدمی کی یہ بیماری بہت بڑھ جائے تو اسے کسی ماہر نفسیات کے پاس جانا چاہیے۔ یعنی اس کے بعد زندگی نہیں بسر ہو سکتی۔ ایک خاتون کی اپنی ایک شخصیت ہے۔ آپ آج کے زمانے میں آپ دیکھیں، اگر ایک خاتون ڈاکٹر ہے، کہیں کام کر رہی ہے، اس نے اپنے دفتر میں بھی جانا ہے، لوگوں سے بات بھی کرنی ہے، اگر اعتماد کا رشتہ نہیں ہوگا تو میرا تو خیال ہے کہ یہ ممکن ہی نہیں۔ غالباً اسی طرح کی بے اعتمادی کی فضا تھی جس میں عورتوں کو گھروں بند کر دیا گیا، اب وہ پالکی کے باہر نہیں نکلے گی، اب اس کے لیے یہ اور یہ آداب ہوں گے۔ تو میرا احساس ہے کہ ہمیں اب بدلنا چاہیے۔ میں بہت وضاحت سے آپ سے کہوں کہ اس کا مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے میں خواتین پر ایسی کوئی پابندی نہیں لگائی۔ میں نے تو آپ کو کئی مرتبہ یہ مثال دی ہے کہ ایک خاتون ریپ ہو گئی، آپ اندازہ کریں، ہمارے یہاں اگر ہوتا تو ہنگامہ اٹھ کھڑا ہوتا۔ ریپ ہو گئی مسجد میں آتے ہوئے صبح کے وقت نماز کے لیے، اگلے دن آپ نے یہ حکم نہیں دیا کہ آئندہ عورتیں باہر نہیں نکلیں گی، بلکہ اس آدمی کو سزا دی۔ تو یہی ہمیں بھی کرنا چاہیے کہ ماحول اچھا فراہم کریں، باہمی اعتماد اور تعلق کو پیدا کریں. اب فرض کر لیجئے تھوڑی دیر کے لیے کہ شوہر صاحب جو ہیں وہ شوہریت دکھانے ہی پر آ گئے ہیں، تو پھر میں یہ کہوں گا کہ گھر کو بچانے کے لیے آپ کوئی موافقت کا رویہ اختیار کر لیں تاکہ کوئی سمجھوتا ہو جائے. برا آدمی بھی ہوتا ہے. اچھا، اسی طرح بعض خواتین کا معاملہ بھی یہ ہوتا ہے، یعنی وہ شوہر بیچارہ جو ہے وہ اگر دفتر میں بھی دو گھنٹے لیٹ ہو گیا ہے تو اب اس کے بعد اس کا پورا مواخذہ ہو جائے گا. تو دونوں جانب میرا خیال یہ ہے کہ اعتماد، اچھا بعض اوقات اعتماد مجروح بھی ہو جاتا ہے. اور میں یہ عرض کروں کہ عام مشاہدہ تو یہ ہے کہ عورت کم کرتی ہے، مرد زیادہ کرتا ہے. یہ حقیقت آپ جائزہ لے کے دیکھ لیجئے، یعنی مرد زیادہ اعتماد مجروح کرتے ہیں. تو ان کو بھی یہ خیال رکھنا چاہیے کہ وہ ایک بندھن میں بندھے ہیں، اس بندھن کے وقار کا لحاظ کریں. اور اگر فرض کر لیجئے کہ ایسی کوئی صورت پیدا ہو گئی ہے تو پھر اس مسئلے کو ڈیل کرنا ہے. یعنی اب یہاں پر مذہب نہیں آ کے بتائے گا کہ آپ کو کیا کرنا ہے، وہ تو صرف یہ کہے گا کہ اس گھر کو ٹوٹنے سے بچایا جائے، دونوں کو نصیحت کی جائے. چنانچہ قرآن مجید نے کیا کہا، نصیحت کی جائے، خاندان والوں کو شریک کر لیا جائے. اگر ایسی بے اعتمادی کی فضا ہو گئی ہے تو کچھ دوسرے بزرگ مل کے بات کو سمجھا دیں. تو یہ سمجھنے اور سمجھانے کا مسئلہ ہے، شریعت اور قانون کا معاملہ نہیں ہے. شریعت اور قانون میں اتنی بات ہے کہ شوہر گھر کا سربراہ ہے، اس لیے اس کے ساتھ موافقت کا رویہ رہنا چاہیے، سرکشی کا رویہ نہیں ہونا چاہیے.
بعض سکالرز کے نزدیک قضا نماز کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے. کسی مجبوری کے تحت آپ کی نماز لیٹ ہو گئی، آپ بازار میں ہیں، کہیں کسی جگہ میں ہیں، نہیں پڑھ سکے، تو بعض کے نزدیک اس کا کوئی چانس نہیں. آپ کیا کہتے ہیں اس بارے میں، قضا پڑھ سکتے ہیں بعد میں ظہر کی نماز؟
پہلے تو اس کو دو الگ صورتیں ہیں، ان کو الگ الگ کر لینا چاہیے. ایک یہ ہے کہ ہم کسی جگہ بازار میں پھنس گئے، ٹریفک میں پھنس گئے، آج کے زمانے میں سوئے رہ گئے، نہیں اٹھ سکے، اس طرح کی کوئی بھی صورتحال پیش آ جائے جس میں انسان بے بس ہو جاتا ہے، جہاں اس کے لیے ممکن نہیں رہتا کہ وہ اب اترے. اب دیکھیے نا، ٹریفک میں آپ پھنسے ہوئے، ٹریفک جام میں آپ گاڑی بھی نہیں چھوڑ سکتے، یہ صورتحال پیدا ہو جاتی ہے. بارہا بڑے شہروں میں دو دو گھنٹے، تین تین گھنٹے کے لیے یہ صورتحال پیدا ہو جاتی ہے. اس میں جو آپ کی نماز جا رہی ہے وہ نماز نہیں جا رہی. یعنی جب آپ کی آنکھ کھلے گی، بے ہوشی ہو گئی ہے تو جب آپ ہوش میں آئیں گے، اگر آپ کہیں پھنس گئے ہیں تو جب آپ اس سے نکلیں گے، اسی وقت نماز پڑھ لینی چاہیے، وہی نماز کا وقت ہے، وہ قضا ہوئی نہیں. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا مشہور واقعہ ہے کہ جس میں آپ خیبر سے واپس آ رہے تھے تو راستے میں بہت تاخیر ہو گئی، لوگ تھکے ہوئے تھے، تو آپ نے فرمایا کہ لوگ سو جائیں، اور بلال سے یہ کہا کہ ذرا خیال رکھنا کہیں ہماری نماز نہ جاتی رہے. تو بلال بھی سو گئے، اور جب صبح سب لوگوں کی آنکھ کھلی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی آنکھ جب کھلی تو سورج نکل چکا تھا، فجر کی نماز جا چکی تھی. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے بلال سے پوچھا کہ بلال کیا ہوا؟ تو ان کا غلبت نہیں آنا آیا، جو سب کے ساتھ ہوا وہ میرے ساتھ بھی ہو گیا، اور میری آنکھوں نے مجھ پر غلبہ پا لیا اور میں بھی سو گیا. تو حضور نے نماز پڑھائی، جماعت کرائی، اس کے بعد آپ بیٹھ گئے. ایک شخص آیا اور اس نے آ کر یہ کہا کہ یا رسول اللہ، آج تو بڑی کوتاہی ہو گئی، بڑی تقصیر ہو گئی. تو آپ نے فرمایا کہ انما التفریط فی الیقظہ لیس التفریط فی النوم، سونے میں کوتاہی نہیں ہوا کرتی، کوتاہی جاگتے میں ہوتی ہے. یعنی اس کو کوتاہی ماننے ہی سے انکار کر دیا. تو اس طرح آپ نے یہ تعلیم دی کہ جس وقت ہم بے بس ہو جاتے ہیں تو اس وقت اللہ تعالیٰ کی تکلیف یا ذمہ داری جو اس نے ڈالی وہ بھی اٹھ جاتی ہے. جب ہم اس صورتحال سے نکلیں گے، ایک مریض ہے مثال کے طور پر، آپریشن ہو رہا ہے اس کا، ڈاکٹر آپریشن میں مصروف ہے، شروع کر دیا، لمبا ہو گیا، نماز کا وقت نکل رہا ہے، اس میں نماز قضا ہوتی ہی نہیں. پہلے تو یہ بات سمجھ لینی چاہیے. آپ جب اس صورتحال سے نکلیں گے اسی وقت نماز پڑھ لیجیے. دوسری صورت کیا؟ دوسری صورت یہ کہ جان بوجھ کے نماز چھوڑ دی، جس طرح کہ عام طور پر ہو جاتا ہے بعض اوقات، کوتاہی ہو گئی، غفلت ہو گئی، نماز کی طرف توجہ نہیں ہوئی. اچھا، ایک تو یہ ہے کہ نماز عام طور پر پڑھی جا رہی ہے لیکن کبھی کبھار ہو گئی، اس میں یہ ہے کہ آپ جیسے ہی آپ کو توجہ ہوتی ہے تو اللہ سے معافی بھی مانگیے، کیونکہ اب یہاں نماز واقعی قضا ہو گئی ہے، اور پڑھ بھی لیجیے، دونوں کام کر لیجیے. ایک تیسری صورت وہ ہے اسی کے ایک جزو کے طور پر کہ جس میں برسوں کی نماز قضا ہو جاتی ہے. اصل میں ساری بحث اس کے بارے میں ہے. اس میں علماء جو ہیں ان کے تین نقطہ نظر ہیں. کیوں تین نقطہ نظر ہو گئے ہیں اس کو بھی سمجھنا چاہیے تاکہ لوگ ایجوکیٹ ہوں. ایک وہ موقع ہوتا ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کوئی مسئلہ پیش آ گیا اور آپ نے اس کا حل بتا دیا، وہاں اتفاق ہو جاتا ہے. تو دوسرا وہ مسئلہ ہوتا ہے کہ جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ مسئلہ پیش نہیں آیا بلکہ بعد میں آیا، تو اب ہم اپنے علم عقل سے اندازہ کرتے ہیں کہ اس میں صحیح رویہ کیا ہونا چاہیے. اس مسئلے کی نوعیت یہی ہے. اگر حضور کے سامنے یہ معاملہ پیش آ گیا ہوتا تو پھر آپ کو اس کا حل بتا دیتے، لیکن نہیں ہوا تو ہمارے جو اسکالرز ہیں ان میں سے تین گروہ بن گئے. ایک کا کہنا یہ ہے کہ اب کچھ نہیں ہو سکتا، زیادہ اچھا یہ ہے کہ آپ توبہ کرتے رہیں، استغفار کرتے رہیں، غلطی ہو گئی، بس نمازیں رہ گئیں، اب اللہ نے آپ کو شعور دیا ہے، غفلت سے بیدار ہو گئے، اب نماز پڑھنا شروع کر دیں. ایک نقطہ نظر یہ ہے، یہ امام ابن حزم کا ہے. ایک دوسرا نقطہ نظر یہ ہے کہ اگر کسی آدمی کو اس مشقت میں ڈالا گیا وہ نمازوں کا حساب کرے بتائے تو مشکل ہو جائے گا. تو انہوں نے یہ کہا کہ آپ یہ کر سکتے ہیں کہ آپ نے فرض کے ساتھ کچھ نفل بھی پڑھنے ہوتے ہیں, ان کو آپ فرض کی نیت سے پڑھنا شروع کر دیں, اللہ جتنی مہلت دے گا اتنی ادا ہو جائے گی, اور ساتھ اللہ سے معافی بھی مانگتا رہے آدمی کہ میں نے کوتاہی کی آپ کے معاملے میں. پھر اللہ نے بڑی بشارت دے رکھی ہے کہ بہت سے اللہ تعالیٰ سے متعلق جو گناہ ہیں یا غلطیاں ہیں وہ روزے سے معاف ہو جاتی ہیں, وہ نماز سے معاف ہو جاتی ہیں, وہ حج کرنے سے معاف ہو جاتی ہیں, وہ عمرہ کرنے سے معاف ہو جاتی ہیں, آپ اللہ کی راہ میں بہت زیادہ خرچ کرتے ہیں اس سے معاف ہو جاتی ہیں. تو یہ ساری چیزیں معافی کا ذریعہ بن جائیں گی. تاہم اگر آپ نفلوں کی جگہ فرض پڑھتے رہیں تو کوئی حرج کی بات نہیں, امید ہے اللہ تعالیٰ اجر دے گا. یہ امام ابن تیمیہ کا موقف ہے. ہمارے ہاں جو حناف کے علماء ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ نہیں ہوگا, آپ کو ساری نمازوں کا حساب کرنا پڑے گا, ان پہ نمبر لگانا پڑے گا, اور پھر اللہ تعالیٰ کو اطلاع کرنی پڑے گی کہ یہ 24 تاریخ 2002 کی فجر کی نماز ہے. تو یہ تین نقطہ ہے نظر ہے. تو میرے نزدیک امام ابن تیمیہ کا نقطہ نظر جو درمیان میں میں نے بیان کیا وہ زیادہ بہتر ہے, زیادہ معقول ہے کہ آدمی اللہ سے توبہ و استغفار بھی کرتا رہے, نیکیاں کر کے جو پہلے غلطی ہوئی ہے 10 سال ہوئی ہے 20 سال ہوئی ہے ان کا ازالہ بھی کرتا رہے, اور اس کے ساتھ اگر موقع ہو تو جو نفل پڑھنے ہیں ان کی جگہ فرض پڑھتا رہے.
اسی سے ریلیٹڈ ایک اور بات میں پوچھوں گی کہ وائل ٹریولنگ جب آپ جہاز میں ہوتے ہیں سفر کرتے ہیں اور لمبی فلائٹس ہیں, اس میں نماز کیسے پڑھی جائے؟ اور اس کا
جواب خود قرآن مجید نے دے دیا. دیکھیے نا, قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ اگر کوئی ایسی صورت پیش آ گئی ہے کہ آپ کے لیے کھڑا ہونا ممکن نہیں, آپ سواری پر ہیں, تو فرمایا کہ پھر رجالن اور رکبانا, پیدل چلتے ہوئے پڑھ لو سواری کے اوپر پڑھ لو. ظاہر ہے کہ جب آپ پیدل چلتے ہوئے پڑھیں گے تو یہ تو نہیں ہوگا نا کہ آپ کعبے کی طرف منہ کر کے چلنا شروع کر دیں گے, آپ کھڑے نہیں ہو سکتے, آپ کو چلنا پڑ رہا ہے. تو پیدل چلتے فرجالن اور رکبانا, اور اگر آپ سواری پر ہیں تو سواری بھی تو اپنی منزل کی طرف منہ کر کے جا رہی ہوگی نا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم عام طور پر اس میں یہ کرتے تھے کہ نماز کی ابتدا کر لی کعبے کی طرف منہ کر کے, پھر جدھر سواری جا رہی ہے اس کے اوپر پڑھتے رہے. اونٹنی کے اوپر آپ نے 12 نوافل پڑھے ہیں, تو اسی طریقے سے جہاز پر میں بیٹھے بیٹھے اپنی سیٹ کے اوپر آپ نماز پڑھیے اطمینان کے ساتھ. لوگوں کو تنگ کرنا, جہاز کے درمیان میں کھڑے ہو جانا, وہاں جماعت کرانے کی کوشش کرنا, یہ بالکل بےمانی بات ہے. اسی طرح جب آپ جہاز کے غسل خانے میں جاتے ہیں تو وہاں پر بھی آپ کو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ آپ اس کو اتنا خراب نہ کر دیں کہ دوسروں کے لیے وہاں آنا ممکن نہ رہے. اس موقع کے اوپر تیمم کر لیجئے, یا کم سے کم یہ ہے کہ خشک کوئی کپڑا لے کے اس تھوڑا گیلا کر کے اس کو پھیر لیجئے. اگر آپ بہت پانی بہائیں گے, پاؤں دھوئیں گے, اس طرح کریں گے تو یہ چیز لوگوں کے لیے اذیت کا باعث بن جائے گی. ہمارے دین میں لوگوں کو اذیت دینا یہ حرام کے درجے کی چیز ہے, اس سے بچنا چاہیے.
کتنی آسانیاں ہمارے دین نے ہمارے لیے پیدا کی. غامدی صاحب مزید سوالات بھی آپ سے کریں گے, لیکن ایک اور وقفے کا ٹائم ہو چکا ہے. اس بریک کے بعد ہم مزید کوشچنز آگے لائیں گے. پروگرام ایک مرتبہ پھر خوش آمدید. آپ کے سوالات کے جواب ہم لے رہے ہیں آج غامدی صاحب سے. غامدی صاحب, ایک عام طور پر رائے پائی جاتی ہے ترقی یافتہ ممالک میں بڑے خلاف ہیں لوگ سزائے موت کے. اچھا, یہ اسلام میں تو سزا موجود ہے, خون کا بدلہ خون ہے, لیکن اب پاکستان میں بھی بعض دانشوروں کا کہنا ہے کہ مجرم کو ختم کر دینے سے جرم ختم نہیں ہوتا, اس کی اصلاح ضروری ہے, معاشرہ بھی اس سے بہتر ہوگا. آپ کی کیا رائے ہے؟
انسان کا یہ بڑا المیہ ہے کہ وہ بعض اوقات بالکل پینڈولم کی طرح دو انتہاؤں میں رہتا ہے. ایک زمانہ وہ تھا جس میں صدیاں گزری ہیں کہ مجرموں کو ایسی ایسی سزائیں دی جاتی تھیں کہ آپ ان کا ذکر سنتے ہیں تو آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. ہاتھی کے پاؤں کے نیچے ان کو کچل دیا جائے, ان کی کھال اتروا دی جائے. آپ کبھی جائیے وہاں برٹش میوزیم میں, آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ کس کس طرح کے آلات ایجاد کیے گئے مجرموں کو سزائیں دینے کے لیے. اسی طریقے سے اب لوگوں کے اوپر ایک خاص طرح کا یہ دورہ پڑا ہوا ہے. اچھا, پھر کوئی خاص صورتحال پیدا ہوتی ہے. میں نے ایک پتہ پوچھا تھا, ایک صاحب بہت طویل لیکچر دے رہے تھے, وہ یہ کہہ رہے تھے کہ دیکھیے, وہ تو نفسیاتی بیچارے ہوتے ہیں, مجروح ہو جاتے ہیں لوگ, بعض اوقات نفسیاتی مریض ہو جاتے ہیں, ان کی اصلاح کرنی چاہیے, یہ کرنا چاہیے. تو میں نے کہا کہ یہی لیکچر آپ نے امریکہ کو کیوں نہیں دیا کہ وہ طالبان کے ساتھ یہی معاملہ کرے؟ انہوں نے تو آگے یہاں کارپٹ بمپنگ کی, پورے کے پورے افغانستان کو کھنڈر بنا کے رکھ دیا. کیوں کرنا پڑا انہیں؟ یعنی جب سرکشی ہوتی ہے تو آپ کے پاس کوئی راستہ نہیں ہوتا, پھر آپ کو یہ یاد نہیں رہتا کہ وہ آپ کے نفسیاتی مریض کدھر گئے, اور آپ کی نرمی کدھر گئی, اور آپ کی ہمدردی کدھر گئی, وہ سب چیزیں ختم ہو جاتی ہیں. ٹارچر
کیوں کرتے ہیں؟
ٹارچر کیوں کرتے ہیں؟ تو بات اصل میں یہ ہے کہ یہ جتنی اس طرح کی چیزیں ہیں یہ عام طور پر دو انتہاؤں میں انسان کو لیے پھرتی رہتی ہیں. ہمارے پاس اللہ کی کتاب موجود ہے, اور اس میں جو بات بتائی گئی ہے وہ انتہائی متوازن ہے. آپ دیکھیے اس میں کیا کیا گیا ہے, یعنی یہ موت کی سزا کو ٹالنے کے طریقے بھی بتائے گئے ہیں, اور اس کی حقیقت بھی اپنی جگہ قائم رکھی گئی ہے. پہلے تو یہ اعلان کر دیا گیا کہ موت کی سزا صرف دو جرائم میں دی جا سکتی ہے، پہلے یہ اعلان کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا کہ کسی شخص کو بھی حق نہیں، کسی حکومت کو بھی حق نہیں کہ وہ دو جرائم کے سوا کسی کو موت کی سزا دے۔ یعنی ہمارے ہاں تو یہ ہوتا ہے نا کہ 50-50 جرائم کے اوپر یہاں بھی مار دو آدمی کو، وہاں بھی مار دو، تو پہلے تو اس کو محدود کر دیا گیا کہ صرف دو جرائم، ایک یہ کہ کسی نے کسی کو قتل کر دیا، دوسرے یہ کہ کوئی شخص قانون کو ہاتھ میں لے کے نیوسنس پیدا کرنے کے لیے اٹھ کھڑا ہوا اور زمین میں فساد برپا کر دیا اس نے، جس طرح کی صورتحال اب یہ طالبان ہمارے ساتھ کر رہے ہیں۔ یعنی زنا نہیں رہا، زنا بالجبر بن گیا، قتل نہیں رہا، دہشت گردی ہو گئی، چوری نہیں رہی، ڈاکہ بن گیا۔ یہ صورتحال جب پیدا ہو جائے تو اس طرح سے مجرموں سے نمٹنے کے لیے آپ انہیں موت کی سزا دے سکتے ہیں، پہلی بات یہ۔ اچھا آپ دیکھیے، میں نے لفظ استعمال کیا دے سکتے ہیں، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ ریاست کے پاس بہت سے اختیارات موجود ہیں کہ وہ حالات کے لحاظ سے دوسرا فیصلہ بھی کر سکتی ہے۔ جہاں تک دہشت گردی کا تعلق ہے یا اس طرح کے بڑے جرائم کا تعلق ہے، اس کے لیے قرآن مجید نے ایک پورا قانون بیان کیا ہے سورہ توبہ میں۔ اس میں دیکھیے کس طریقے سے ایک نہایت متوازن چیز کہی گئی ہے، جس میں نہ تو آپ بے بس ہوتے ہیں، نہ آپ کے ہاتھ بنتے ہیں، اور نہ یہ صورتحال پیدا ہوتی ہے کہ آپ کوئی جلاد بن کے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ فرمایا کہ اس طرح کے مجرم اگر آپ کی گرفت میں آنے سے پہلے توبہ کر لیں، خود سرنڈر کر دیں، بڑے مجرم ہیں، یعنی ریپ کے مجرم ہیں مثال کے طور پر، اسی طرح سے دہشت گردی کے مجرم ہیں، اگر آپ نے ان کو حکم دیا اور یہ کہا کہ ہم تمہارے خلاف کارروائی کریں گے اور وہ سرنڈر کر دیں، تو پھر آپ ان کو ان جرائم کی آخری سزائیں نہیں دے سکتے۔
اچھا،
پھر آپ کو ان کی معافی کو قبول کرنا چاہیے، اور جو عام سزائیں ہیں پھر وہ آپ ان کو وہ دے دیں۔ یعنی سزا تو کچھ نہ کچھ دینی پڑے گی، لیکن جو سزائیں بیان کی ہیں اللہ تعالیٰ نے، بڑی سخت سزائیں بیان کی ہیں، وہ پھر آپ نہ دیں ان کو۔ پہلی بات یہ کہی۔ دوسری یہ کہی کہ سزائیں چار بیان کی گئی ہیں۔ دیکھیے وہ سزائیں کیا ہیں، عبرتناک طریقے سے قتل کر دیا جائے، عبرتناک طریقے سے صلیب دے دیا جائے، ہاتھ پاؤں کاٹ دیا جائے بے ترتیب۔ آخری سزا کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کو وطن بدر کر دیا جائے، علاقہ بدر کر دیا جائے۔ اچھا، علاقہ بدر کرنے کی ایک صورت یہ بھی ہو سکتی ہے کہ آج کے زمانے میں تو آپ یہ نہیں کر سکتے، کسی ملک میں نکال دیں، آپ جیل میں ڈال دیتے ہیں یا پابند کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ ان چاروں میں سے آپ جرم کی نوعیت اور مجرم کے حالات کے لحاظ سے جو سزا مناسب چمدے دے دیں۔ تو یہاں پھر دیکھیے راستہ نکال دیا، یعنی آپ چاہیں تو انتہائی سزا دیں، ہاتھ نہیں باندھے آپ کے، قانون موجود ہے اور ڈیٹرنٹ کے طور پر موجود ہے، مجرموں کو یہ احساس رہے گا کہ حکومت کے پاس یہ اختیار ہے، لیکن آپ کے پاس معاف کرنے کا اختیار بھی پہلے مرحلے میں موجود ہے، اور پھر کم تر سزا دینے کا اختیار بھی موجود ہے۔ اب قتل میں آ جائیے، جو دوسری صورت ہے۔ قتل میں یہ فرمایا گیا کہ قصاص لینا تمہارے اوپر فرض ہے، لیکن اگر مقتول کے ورثہ معاف کر دیں تو پھر تمہیں اختیار ہے کہ چاہو تو معافی کو قبول کر لو اور چاہو تو نہ کرو۔ اب ہمارے یہاں دیکھیے کیا ہوا، شاہ زیب کے معاملے میں، اسی طرح ایک اور کیس میں ریمنڈ ڈیوس کے معاملے میں معاف کر دیا گیا، لیکن معاشرہ چیخ اٹھا کہ معاف نہیں کرنا چاہیے تھا۔ تو قرآن مجید کے قانونی کے مطابق لوگوں کے جذبات پیدا ہوئے کہ معافی کے باوجود حکومت کا حق ہے کو سزا دے دیں، یہ اس کو حق ہے، کیونکہ جو قتل کا مجرم ہے وہ حکومت کا بھی مجرم ہے، وہ خدا کا بھی مجرم ہے، وہ مقتول کے وارثوں کا بھی مجرم ہے۔ مقتول کے وارثوں نے معاف کر دیا، بہت اچھی بات ہے، لیکن حکومت سمجھتی ہے کہ معاف نہیں کرنا چاہیے، تو وہ سزا دے گی، لیکن اب اس پر سزا دینا لازم نہیں رہا۔ جب مقتول کے وارث معاف کر دیں تو اب ضروری نہیں کہ وہ قتل کی سزا قتل دے، اب وہ معاف کر سکتی ہے۔ اب ایک الٹ صورت میں جائیے، مقتول کے وارث یہ کہتے ہیں کہ نہیں، ہم تو ہر حال میں یہ چاہتے ہیں کہ اس کو یہ سزا دی جائے۔ یہ واحد صورت ہے جس میں قرآن کہتا ہے کہ اب حکومت کا اختیار ختم ہو گیا، اب آپ لازماً اس کو موت کی سزا دیں گے۔ یہ قانون متوازن ترین قانون ہے، اس میں سارے راستے نکال دیے گئے ہیں، نہ مجرموں کو لائسنس دیا گیا ہے اور نہ یہ صورت حال ہے کہ ہر جگہ پہ آپ نے پھانسیاں گاڑی ہوئی ہیں اور آپ سزائیں دے رہے ہیں۔
اچھا، آپ نے دو باتیں کی، ایک تو اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا کہ عبرتناک سزا دی جائے، آج کے زمانے میں اگر کسی اسلامی ریاست میں ہم بھی سنتے ہیں سر قلم کر دیا گیا تو ایک جھرجھری سی آ جاتی ہے، تو صحیح ہے یہ اللہ کا قانون ہے آپ اسی طریقے سے ایک انسان کی زندگی لیں۔ دوسرا آپ نے کہا کہ دو صورتوں میں، ایک تو قتل ہے اور ایک فساد برپا اگر کوئی کر رہا ہے، تو منشیات کی اسمگلنگ کے سلسلے میں جن کو سزائیں دی جاتی ہیں موت کی سزا، وہ فساد کے زمرے میں آتا ہے؟
میرا خیال ہے کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے، یعنی ان کو جیل ہی کی سزا دینی چاہیے۔ دیکھیے بات یہ ہے کہ فساد کا مطلب کیا ہوتا ہے، میں نے اس کی مثال دی ہے کہ چور صرف چور نہیں رہا، وہ ڈاکو بن گیا ہے، اب وہ ہمارے گھر میں داخل ہوتا ہے، ہمارے سینے پر بندوق رکھتا ہے، ڈراتا اور دھمکاتا ہے، تو یہ معاملہ اب عام جرم کا نہیں رہ گیا۔ زنا نہیں رہا، یعنی باہمی رضامندی سے کسی نے کوئی غلطی کر لی ہے تو اس میں تو ہمیں حکم ہے کہ پردہ ڈالو بجائے اس کے عدالت میں لاؤ، لیکن اگر ریپ ہو گیا، ایک مظلوم عورت ہمارے پاس آئی ہے، وہ الزام نہیں لگا رہی، وہ تو استغاثہ کر رہی ہے، فریاد کر رہی ہے، اس کو انصاف ملنا چاہیے۔ تو یہ صورتیں تو بالکل واضح ہیں کہ جن کے اندر آپ سخت ترین سزا دے سکتے ہیں، لیکن یہ کہ نشہ آور چیزیں اگر کوئی آدمی لے جاتا ہے تو اس کے اوپر آپ جیل کی سزا دے دیجئے، اس کے اوپر کوڑوں کی سزا دے دیجئے، یہ کہیں کسی طرح بھی ٹھیک نہیں کہ اس پر موت کی سزا دی جائے۔ بسا اوقات لوگوں کے کچھ اسی طرح خواہ مخواہ ترغیب میں آ کر، اور چھوٹے بچے بھی، لڑکے بھی، اس طرح کے لوگ یہ کام کر ڈالتے ہیں۔ بری چیز ہے، بہت بری چیز ہے کہ نشہ آور چیزوں کو آپ دوسرے ملکوں میں پہنچائیں، لیکن اس میں موت کی سزا نہیں ہونی چاہیے۔ موت کی سزا میں نے آپ عرض کیا نا کہ صرف دو جرائم میں دی جا سکتی ہے۔ وہ جو آپ نے فرمایا کہ ہم دیکھتے ہیں بعض اوقات، تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہی تو چیز ہے جس کو ملحوظ رکھا ہے اللہ تعالیٰ نے، کہ آپ دے سکتے ہیں، آپ میں ہمت ہے تو دے دیجئے، آپ کو حق حاصل ہے۔ ابھی آپ نے یہ دیکھا کہ جن لوگوں نے ہمارے بچوں کو ذبح کر ڈالا، تو لوگوں کے کیا جذبات تھے ان کے معاملے میں، تو حکومت کو بھی فیصلہ کرنا پڑا، آپ دے سکتے ہیں۔ فساد فی الارض نے اللہ تعالیٰ نے لازم نہیں کیا کہ آپ اس کو موت کی سزا دیں گے، یا اس کا گلا کاٹ دیں گے، یا عبرتناک طریقے سے ضرور قتل کریں گے، حکم نہیں دیا، آپ کو حق دے دیا۔
ہمارے یہاں تو آپ جیسے کہہ رہے ہیں کہ عورت ایک فریاد اور استغاثہ لے کر آئی ہے، ہمارے یہاں تو عورت آتی ہے تو ہماری تو سی آئی سی اس کو کہتی ہے کہ جی چار گواہ لا کے دیں ورنہ خاموش بیٹھ جائیں، اور ایک مذاق سا بن جاتا ہے۔ اور ابھی ہم نے بلکہ کھال میں ایک واقعہ دیکھا جہاں پہ واقعی میں عورت نے، اس کو محبت تھی، اس نے اس کو شادی کرنی تھی، اس کے اوپر ریپ کا الزام لگا دی۔ تو اس صورت حال سے کس طرح ڈیل کیا جائے؟
دیکھیے، جب وہ ہمارے پاس آئی ہے اور اپنے بارے میں یہ کہہ رہی ہے کہ میرے ساتھ اس طرح کی زیادتی ہوئی ہے، تو وہ اصل میں استغاثہ لے کے آئی ہے، فریاد لے کے آئی ہے۔ پہلے مرحلے میں ہم اس کو اسی حیثیت سے لیں گے، اس موقع کے اوپر اس سے چار گواہوں کا مطالبہ نہیں کیا جائے گا، بلکہ حکومت تحقیق کرے گی۔ جب رضامندی کے ساتھ بدکاری ہوتی ہے تو تب تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ پردہ ڈالو، آئے ہی کیوں ہو، کیا ضرورت تھی اس کی، اپنے گھر میں جاؤ، اپنے بھائی کے عیب پر پردہ ڈالو، اللہ تمہارے 70 عیبوں پر پردہ ڈالے گا۔ لیکن جب ریپ ہو گیا ہے تو اب یہ مظلوم عورت ہے، یہ ہمارے پاس استغاثہ لے کے آئی ہے، اس نے اپنی فریاد آ کے رجسٹر کرا دی، ریاست کا کام ہے وہ تحقیق کرے۔ تحقیق کے نتیجے میں اور تحقیق میں جو ذرائع آج کے ہیں ان سب کو استعمال کیا جا سکتا ہے۔
ہمارے یہاں تو نہیں مانا جاتا ڈی این اے رپورٹس کو،
یہ تو بڑی بدقسمتی کی بات ہے، کیوں نہیں مانا جائے گا؟ یعنی آپ ریپ کی تحقیق کرنی ہے، اس میں ڈی این اے کی گواہی بھی کافی ہو سکتی ہے، اس میں کیمرے کی گواہی بھی ہو سکتی ہے، ہاتھ کے نشانات بھی کافی ہو سکتے ہیں، آپ تو آپ کے آنکھوں کی پتلیاں بولتی ہیں بہت سی چیزوں میں، تو اس میں کرائم جس کو کہتے ہیں عام طور پر، سرکمسٹانشل ایویڈنس ہے، اس کی بنیاد بھی سزا دی جا سکتی ہے۔ لیکن تحقیق کی گئی اور تحقیق کے نتیجے میں ثابت ہو گیا کہ عورت جھوٹ بول رہی ہے، اس نے الزام لگایا ہے، تو اب تو قذف کی سزا ملے گی عورت کو۔
اور یہ کیا،
یہ تحقیق کے نتیجے میں 80 کوڑے۔ اس لیے اس کو سوچنا چاہیے کہ وہ یہ کام نہ کرے،
بالکل۔
یعنی پہلے مرحلے میں اس سے چاروں گواہوں کا کوئی مطالبہ شریعت نہیں کرتی، اس میں گورنمنٹ کو تحقیق کرنی ہے، یعنی پولیس کو آپ کی تحقیق کر کے بتانا ہے کہ صورتحال کیا ہے۔ تحقیق کے نتیجے میں ثابت ہو گیا کہ اس بیچارے کے اوپر خامخواہ یہ الزام لگا دیا گیا، تو آپ تو سزا ملے۔
بہت بہت شکریہ غامدی صاحب۔ ابھی تو میرے خیال سے ہمارے بہت سارے سوالات باقی تھے اور پروگرام کا وقت ختم ہو گیا، ایک اور پھر ایسے ہی بیٹھک رکھیں گے۔ تھینک یو ویری مچ آپ کا، اور مہرین آپ کا بھی بہت بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے۔ مجھے دیجیے اجازت، کافی سوالات کے جوابات ہم نے آپ کے لیے جاننے کی کوشش کی، مزید سوالات بھی آپ ہمیں ای میل پر بھیج سکتے ہیں ہمارے، اور اگلے ہفتے پھر آپ سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔